العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چھوکیں اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں اور در گزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر بزرگان محترم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور یہ دو آیتیں ہیں حدیث پاک میں ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بہت جامع آیتیں ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں آخری دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے مجھے عطا کی. اور ان دو آیتوں پر عمل کرنے سے اللہ جنت نصیب کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ جس شخص کو کچھ بھی عقل اور سمجھ ہوگی وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. مطلب یہ ہے کہ رات میں ان دو آیتوں کو پڑھ کر سونا چاہیے. ان دو آیتوں کی تلاوت سے ظاہری حفاظت بھی ہے, معنوی حفاظت بھی ہے, ظاہری اور باطنی دونوں برکتیں ہیں. یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں اس معنی کر کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سبھی عبادتوں کو بیان کیا ہے. عقائد کا بیان ہے, عبادات کا ہے, اعمال اور اخلاق کا ہے, معاشرت اور معاملات کے مسائل ہیں. تو سورہ بقرہ میں اللہ نے سبھی احکام بیان کیے ہیں, تو ان دو آیتوں میں یہ اقرار ہے کہ سورہ بقرہ میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کو اور اللہ نے جو کتاب اتاری اس کو, یعنی پوری شریعت کو ہم مانتے ہیں. اس لیے ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت اور بڑی برکتیں آئی ہیں. ہم نے بچپن میں پڑھا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں, ایک ایمان مجمل ہے, ایک ایمان مفصل ہے. آمنت باللہ کما ہو اب اسمائی و صفاتی ہی و قبل تو جمیع احکام. اور ایمان مفصل یہ ہے, آمنت باللہ و ملائکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو جو باتیں ایمان مفصل میں بیان ہوئی ہیں اللہ نے ان کو یہاں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کے رسول ایمان لائے اس کتاب پر جو رسول کی طرف نازل کی گئی, رسول کے رب کی طرف سے. یعنی اللہ نے اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی, جو قرآن نازل کیا, رسول اس پر ایمان لے آئے اور سبھی مسلمان بھی, والمؤمنون اور ایمان لانے والے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی ایمان لے کر آئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی تعریف کی ہے. یہ آیت ایک خاص مسئلے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب اگلی آیت میں دے رہے ہیں. ایک خاص شان نزول ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلی جو آیت ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ جو بات دل میں رہے گی، جو بات تم ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بہت مشکل معاملہ ہے کہ جو کام ہم ظاہر میں کرتے ہیں اگر اس کا حساب لیں ٹھیک ہے، لیکن دل میں خیال میں جو باتیں آتی ہیں اگر ان کا حساب لیا جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے جب یہ آیت اتری صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو گناہ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں ان گناہوں کو کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ جن گناہوں کا تصور ہوتا ہے، جو گناہ ہمارے دل میں خیالات میں آتے ہیں ان پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی تو ہماری نجات تو نہیں ہوگی، ہم تو غرق ہو جائیں گے، نجات نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جانتے تھے، لیکن آپ نے آیت کریمہ میں جو بات ہے ظاہری طور پر اسی کو سامنے رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو کہ کوئی بھی حکم اللہ کا نازل ہو وہاں کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات مان لی۔ یہ کہو، سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ، آمنا سمعنا صدقنا و اطعنا کہو، اور اشکال اور اعتراض نہ کرو۔ سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ، پھر اشکال بہت بعد میں ہے، آخر میں ہے۔ اب صحابہ کرام کو یہ حکم بہت دشوار تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرات صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اللہ کا حکم مان لیا، اب ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، اشکال نہیں کرتے، ہم نے بات سنی، اب ہم بات کو مان رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تو یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری ہوئی اور اللہ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آیت اتاری کہ رسول بھی ایمان لائے اور ایمان لانے والے مسلمان بھی ایمان لائے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اشکال نہیں کیا، بات تو واضح تھی کہ اگر خیالات پر پکڑ ہوگی تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا، کیسے بچ پائے گا، نجات کیسے ہوگی، بات تو معقول تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے سر جھکا دیا، یہ سر جھکانا، مان لینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی اور اپنے پیغمبر کی تعریف کی۔ اسی کو کہتے ہیں وقالو سمعنا و اطعنا، صحابہ نے کہا ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات مان لی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں دوسری آیت میں کہ دلوں کی بات پر پکڑ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس کتاب پر جو رسول پر اتاری گئی رسول کے پروردگار کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی، یعنی سب ایمان لائے۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے بھی یہ جملہ کہا، لیکن طریقہ قرآن کریم کا کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرما رہے آمن الرسول، رسول قرآن کریم پر ایمان لائے اور صحابہ بھی، معلوم ہوا کہ ایمان اگرچہ ایک ہے لیکن رسول کا ایمان ایسا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا قوی ہے. اور پھر صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ قوت میں رسول کے برابر نہیں ہے، قوت میں، شدت میں. اگرچہ ایمان ایک ہی ہے، ایمان میں کوئی تقسیم نہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن قوت میں اور کمزوری میں فرق ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی تابعی نے حضرت انس سے پوچھا، کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا، ہاں ضرور ہنستے تھے، کبھی کبھی ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی مضبوط تھا. یعنی ایک دوسرے پر گرتے ہوئے بھی اللہ کو اور احکام کو نہیں بھولتے تھے. یہ بات تھی تو مضبوطی اس قدر تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے، رسول ایمان لائے قرآن کریم پر اور ایمان والے ایمان لائے. اور یہ طریقہ بھی ہے بولنے کا، کل آمن باللہ، سب کے سب نے، سب کے سب نے ایمان قبول کیا، سب ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اللہ نے یہاں چار باتیں بتائی کہ چار چیزوں پر ایمان لائے. اللہ پر، اللہ پر کس بات پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. اس کی کیا کیفیت ہے کوئی نہیں جانتا، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے. ساری کائنات، جتنی کائناتیں ہیں، ان سب کا نظام وہی چلاتا ہے. وہ واحد ہے، وہ سمد ہے، اور سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ پر ایمان یوں لایا جائے، اس کے فرشتوں پر، کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا، ان کے اندر کوئی برائی نہیں، برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کی مقدار بھی. ان کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس کام کو پورا پورا ادا کرتے ہیں. یہ ہے فرشتوں پر ایمان. اس لیے کہ مشرکوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو فرشتوں پر ہی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے. جس کام کے لیے پیدا کیا اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کرتے. اس کی ایک مثال سنیے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، اور دو مرتبہ پھونکیں گے. ایک مرتبہ جب پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو بعث بعد الموت ہوگا. مرنے کے بعد جو اٹھانا ہے وہ واقع ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سور پھونکیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے اپنے منہ میں سور لے کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. اس وقت سے اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں اور کان جھکائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے گا، اس وقت میں سور پھونکوں گا. یہ فرما برداری نہیں ہے کہ جب حکم آئے گا تو ہم اپنا کام چھوڑ کر یہ کام کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے اپنے منہ میں سور لے کر حکم خداوندی کے منتظر رہیں۔ تو فرشتوں پر ہی ایمان لایا جائے، وہ کتب ہی اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، ان کے علاوہ جتنے اور صحیفے سب اللہ نے ہی نازل کیے، سب برحق کتابیں تھیں۔ ہاں آج وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، بس قرآن کریم محفوظ ہے جو قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ تو تمام کتابوں پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن کریم جہاں سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہاں سے سمجھیں، قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کا پیغام عام کریں۔ یہ ہے کتاب پر ایمان لانا۔ وہ رسول ہی اور پیغمبروں پر، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے سب برحق تھے۔ اللہ نے سب کو اپنی طرف سے نبی بنا کر بھیجا۔ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں لیکن بات مانتے ہیں اپنے پیغمبر کی، کسی کا انکار نہیں۔ جیسے یہودیوں کا حال ہے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اور ادھر نصارہ کا حال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہود ہو یا نصارہ، اپنے نبی پر ایمان لائے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں کہ سب کے سب پیغمبر برحق تھے، اللہ نے ان کو بھیجا، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، بلکہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ رسولوں پر ایمان کیسے لاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم رسولوں کے درمیان کسی طرح سے کوئی جدائیگی نہیں ڈالتے، رسولوں کے درمیان کوئی تفریق قائم نہیں کرتے، کوئی جدائیگی نہیں ڈالتے، تمام رسولوں کو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں اور برحق مانتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت مت دو، لا تفضلونی، یعنی ایمان لاؤ، نبیوں کے درمیان فرق مراتب مت کرو کہ فلاں نبی افضل، فلاں نبی افضل، فلاں نبی افضل۔ آپ کہتے ہیں ایسا کام مت کرو، بلکہ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ ہاں یہ بے شک اپنی جگہ ہے کہ سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر حضرت سیدنا ابراہیم، پھر حضرت سیدنا نوح، پھر حضرت سیدنا موسیٰ، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ جانتے ہیں کیا ترتیب ہے۔ یہ ترتیب قرآن کریم میں آئی ہے، جو ترتیب اب بیان کی گئی، اس کے علاوہ نبیوں کے درمیان کیا ترتیب ہے اللہ جانتے، خود اللہ کہتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو فضیلت دینے کا حق اللہ کو ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم فضیلت دیا کریں۔ تمام نبیوں کو مانیں، تفریق نہ کریں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ کا حال تھا، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور صحابہ نے کہا ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات مان لی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، پروردگار آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں. یعنی جو کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو گناہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور اس پر بھی پکڑ ہوگی، اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن دل و جان سے قبول کرتے ہیں. اب اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غفرانک، آپ سے بخشش مانگتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آپ حساب لیں گے. لہذا بخشش کا، کرم کا اور رحم کا معاملہ کیجیے. تو اللہ نے خود تعریف کی حضرات صحابہ کی. آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دلوں اور خیالات میں جو باتیں آتی ہیں اور جو گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. جتنی اس کی طاقت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس سے آگے اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے اور کسی کو مجبور نہیں کرتے. مفسرین لکھتے ہیں کسی کو طاقت سے زیادہ حکم دینا، مثلا اس کی وہ طاقت نہیں ہے، جیسے دلوں میں آنے والے اور ذہنوں میں آنے والے خیالات پر اگر پکڑ ہو تو یہ طاقت سے باہر کی چیز ہے، وسوسوں پر اگر پکڑ ہو تو یہ طاقت سے باہر کی چیز ہے. اس لیے اللہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز طاقت سے باہر ہوتی ہے اس کا مکلف نہیں کرتے، مجبور نہیں کرتے. اور طاقت سے زیادہ بات کا مکلف بنانا ایسے ہے جیسے کہا جائے اندھے کو کہ تو دیکھ، اندھے کو دیکھنے کے لیے کہا جائے، یا جو اپاہج ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، اس سے دوڑنے کے لیے کہا جائے تو پوری دنیا بیوقوف کہے گی. اندھے کو دیکھنے کے لیے کہنا، اپاہج کو دوڑنے کے لیے کہنا، کوئی شخص جس کو عقل ہے مانے گا نہیں. تو بھلا اللہ تعالیٰ جو بڑے حکیم ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بڑی حکمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف ہی نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کو وہ فائدہ ہے، وہ ثواب ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ہر نفس پر وہ وبال ہے جو اس نے کمایا ہے. یعنی اپنے اختیار سے ہر شخص نے جو نیکی کی ہے، نیکی کا اسے ثواب ہے، اور اپنے اختیار سے ہر شخص نے جو گناہ کیا ہے، گناہ پر اسے عذاب ہے. یہ اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ کسبت مکتسبت، کسب کا معنی ہے اپنے اختیار سے کمانا. اپنے اختیار سے نیکی کرے تو نیکی کا ثواب، اپنے اختیار سے گناہ کرے تو گناہ پر عذاب. جو نیکی اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کا حکم نہیں دیتے، اور جس گناہ سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس گناہ سے بچنے کا حکم بھی نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے کہیں بھی حکم نہیں دیتے ہیں. اللہ نے بڑی آسانی کر رکھی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب دیکھیے جو ظاہری اعضا ہیں، آنکھ، کان، زبان وغیرہ، ظاہری اعضا سے جو نیکیاں ہوتی ہیں، کہ آنکھ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے، آنکھ بھی نیکی میں شریک ہو گئی، زبان پڑھ رہی ہے زبان بھی شریک ہو گئی، دونوں کان سن رہے ہیں تو دونوں کان بھی شریک ہو گئے، تو اس نیکی پر اللہ سب کو نوازیں گے. اور اپنے اختیار سے یہ کام ہوا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے. اسی طرح سے جو باطنی چیز ہے, باطنی دل سے متعلق ہے کہ آدمی اپنے دل میں کفر نہ کرے, اپنے دل میں شرک نہ رکھے, اپنے دل میں جان بوجھ کر اپنی بڑائی کا تصور نہ لائے کہ میں بڑا ہوں, جسے تکبر کہتے ہیں. خیال آنا اور چیز ہے, خیال پر پکڑ نہیں ہے. باضابطہ تصور لائے کہ میں بڑا ہوں اور میری بڑائی ہے. اسی طرح سے ریاکاری ہے, ریاکاری کا خیال گزرنا کوئی ریا نہیں ہے. ریاکاری اس وقت ہوگی کہ جان بوجھ کر عمل بھی کرے. مثلا اس کی عادت ہی ایک شخص کی, وہ اچھی نماز پڑھتا ہے تو وہ مجمع میں بھی اچھی نماز پڑھتا ہے, تنہائی میں اچھی نماز پڑھتا ہے, اسے ریاکار نہیں کہیں گے. اس کو ریاکار کہیں گے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی نماز اور اچھی کر دے, کسی کو دیکھ کر یا نماز اور بڑھا دے. دو رکعت پڑھنے کا اس کا معمول ہے, کسی کو دیکھ کر چار رکعت کر دے. تو صرف خیال گزرنا ریاکاری نہیں ہے, بلکہ خیال کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اور دل سے متعلق ہے تو جو ظاہری اعضا ہیں, ظاہری اعضا سے جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اب زبان, کان, آنکھ سے اگر گناہ ہوں گے تو ظاہری اعضا سے گناہ ہوئے اور بچنا اپنے اختیار میں تھا. آنکھ بند کر سکتا تھا, زبان کو نہیں کھول سکتا تھا, وہاں سے ہٹ سکتا تھا, دونوں کانوں کو بند کر سکتا تھا, غیبت کی مجلس سے باہر جا سکتا تھا, لیکن کیا نہیں, اب گناہ ہوگا. لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں, کہیں غیبت ہو رہی تھی اس کے کان میں آ کر وہ بات پڑ گئی, اب اس کے بس کی بات نہیں ہے. اگر وہ شریک نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اسی طرح سے دل, جو چیزیں دل سے متعلق ہیں وہاں بھی تقسیم ہوگی کہ دل میں کفر رکھتا ہے, شرک رکھتا ہے, دل میں تکبر کا تصور رکھتا ہے, ریاکاری کا باضابطہ خیال لاتا ہے تو واقعی گنہگار ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے, صرف خیال گزرتا ہے اور اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں, تو ان چیزوں پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے. یہی بات اللہ فرما رہے ہیں, لہا ما کسبت و علیہا ما مکتسبت, ہر شخص کو وہ ثواب ملے گا جو اس نے کمایا ہے اپنے اختیار سے, اور ہر شخص کو گناہ ہوگا اس کا جو اس نے اپنے اختیار سے کمایا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے, صحابہ کرام کو دعائیں سکھا رہے ہیں. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ سے یوں دعا مانگو. اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں, جو اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتے, لیکن تم دعا یوں مانگو, پروردگار, اے ہمارے پروردگار, ہماری پکڑ نہ کیجئے اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کچھ ہو جائے. او اختانا, بھول چوک ہو جائے, ہم نے ارادہ سے نہیں کیا لیکن چوک سے کچھ ہو گیا, جیسے زبان سے کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن کچھ اور کہہ گیا, زبان پھسل گئی. اس لیے فرما رہے ہیں اللہ سے یوں مانگو, ربنا لا تواخذنا ان نسینا اخطانا, اے ہمارے پروردگار, ہماری پکڑ نہ کیجئے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اور اے ہمارے پروردگار, ہم پر بوجھ, بھاری بوجھ نہ رکھیے جیسا کہ آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بوجھ رکھا تھا. वैसा बोझ मत रखिए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी, और ऐ हमारे परवरदिगार हमसे वो काम ना लीजिए, वो बोझ ना उठवाइए जिसकी हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। इसको यूं समझिए कि जो इबादत शाख गुजरती है वो इबादत माफ़ कर दी जाए, वो मामला अल्लाह हमसे माफ़ कर दे। इसकी मिसाल है कि शुरू दौर में तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने सहाबा पर फ़र्ज कर दी थी। तहज्जुद की नमाज सहाबा ने एक साल तक तहज्जुद की नमाज अदा की, वो नमाज फ़र्ज हो गई। फिर सहाबा कराम पर शाख गुजरा, बहुत शाख गुजरा, तो अल्लाह ने फर्जियत खत्म कर दी, अब सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लाह ने आम सभी मुसलमानों से फर्जियत खत्म कर दी। अब देखिए नमाज तरावी, बुखारी शरीफ में हदीस है कि एक रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतिकाफ से बाहर आए और आपने सहाबा जो वहां मौजूद थे उनको लेकर आपने तरावी पढ़ाई। बुखारी शरीफ में है, ये 23वीं रात थी। फिर इसका चर्चा हुआ, 25वीं रात भी अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ाई, और चर्चा हुआ तो 27वीं रात में तकरीबन मस्जिद भर गई, सहाबा सब आ गए, इसलिए कि अल्लाह के नबी के पीछे नमाज अदा करनी है, उसकी कैफियत हम बता नहीं सकते। सहाबा आ गए लेकिन अल्लाह के नबी एतिकाफ के पर्दे से बाहर नहीं आए। हदीस में आता है सहाबा कंखारने लगे और इशारा देने लगे, बाज़ रिवायतों में है हल्की सी कंकरी मारने लगे आपके पर्दे पर ताकि आपको मालूम हो जाए कि लोग आ गए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं आए। सुबह को आपने फरमाया रात की तुम्हारी सारी हरकतें मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि आज की रात में आके नमाज पढ़ा देता तो ये नमाज फर्ज हो जाती। इसलिए कि उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला कोई इबादत यूं भी फर्ज करते हैं कि मुसलमानों के शौक के साथ नबी की ताईद हो जाए, मुसलमानों का शौक है उसके साथ नबी की ताईद हो जाती है तो अल्लाह ताला फर्ज कर देते हैं। अब मुसलमानों का शौक था अल्लाह के नबी आकर पढ़ा देते तो तरावी फर्ज हो जाती। तो ये देखिए आसानी, अल्लाह ने कितनी आसानी रखी, तहज्जुद की नमाज फर्ज की, साल भर के बाद उसकी फर्जियत खत्म कर दी। तरावी की नमाज फर्ज हो रही थी, अल्लाह के नबी नहीं आए। एक और मिसाल है, एक रात हजरत अबू मूसा शरी रजी अल्लाह उन कहते हैं हम लोग मस्जिद नबवी गए और उस दिन उस रात इत्तिफाक से आधी रात हो गई करीब, अल्लाह के नबी नहीं आए। जब आधी रात हो गई हजरत उमर रजी अल्लाह गए और अल्लाह के नबी से कहने लगे या रसूल अल्लाह जो बच्चे और औरतें नमाज के लिए आए हुए हैं वो सब सो रहे हैं। तब अल्लाह के नबी बाहर आए और आपने नमाज ईशा पढ़ाई। नमाज ईशा के बाद फरमाया अपनी जगह बैठो, दो बातें कहनी हैं। एक बात तो आपने ये बताई, खुश हो जाओ पूरी दुनिया में इस वक्त तुम्हारे अलावा अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं, इस वक्त जो इबादत हुई पूरी दुनिया में बस तुमने ही अल्लाह की इबादत की। और उलमा लिखते हैं उस वक्त इस्लाम मदीने से बाहर नहीं गया था, मदीनतुल मुनव्वरा ही में फैल रहा था, इसलिए आपने ये बात बताई। और दूसरी बात ये बताई, अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्कत ना डालता तो ईशा की नमाज रोजाना इसी वक्त पढ़ाता, लेकिन मेरी उम्मत पर मशक्कत होगी, तकलीफ होगी, इसलिए मैं इस वक्त यानी आधी रात पर या देर रात में ईशा की नमाज पढ़ाने का मेरा मामूल है, ना पढ़ाने का। और इसके अलावा اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت ساری چیزیں منقول ہیں کہ آپ وہ کرنا چاہتے تھے لیکن صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر آپ نے اس کو کیا نہیں. اس کے علاوہ پچھلی امتوں پر کیا مشقت تھی اور اس امت پر نہیں ہے, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں حکم یہ تھا اگر کپڑے کو پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا, بلکہ اتنی جگہ کاٹنا ضروری تھا کہ کپڑا پھاڑ دے نکال دے, دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. آج اللہ نے دھونے کا حکم رکھ دیا. اور بنی اسرائیل نے ایک موقع پر گائے کے بچے کی پوجا کی تھی, اس کی پرستش کی تھی, تو سزا میں اللہ نے یہ کہا ایک دوسرے کو قتل کرو. بخاری سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے. تو بعض لکھتے ہیں تقریباً 70,000 قتل ہو گئے, اللہ نے یہ حکم دیا. لیکن آج بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہوتا ہے, کفر بھی معاف ہوتا ہے, شرک بھی معاف ہوتا ہے. ہاں حقوق العباد ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ وہ بندہ معاف کرے جس کے ذمہ حق ہے. تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ توبہ سچی ہو. اور اللہ نے آسانی کتنی رکھی, جن عورتوں کو یعنی حیض والی عورتوں کو حیض کے ایام میں اللہ نے نماز معاف کر دی. اگر وہ نماز اللہ معاف نہ فرماتے دگنی تگنی کتنی نمازیں ہو جاتی اور عورتوں پر بھاری بوجھ ہوتا. اللہ نے ان کی نمازیں معاف کی. اور مسافر کی نمازیں اللہ نے کم کر دی کہ بجائے چار کے دو پڑھ سکتے ہو سفر کی حالت میں, اور دو رکعت اس قدر آسان معلوم ہوتی ہے کہ سفر کرنے والے جانتے ہیں. اور روزہ میں اللہ نے آسانی دی, بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں رکھ لینا, اور اگر رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دینا. اور پھر صحت ہے اور قیام کر سکتے ہو تو قیام کر کے نماز پڑھو, ورنہ بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے نماز ادا کیا کرو. ایک دو نہیں, بے شمار سہولتیں ہیں جو اللہ نے اور اسلام نے دی ہیں, اور یہ سہولتیں پہلے نہیں تھیں. اور جیسے تیمم ہے, علماء لکھتے ہیں تیمم اس امت کی خصوصیت ہے, کسی امت میں تیمم کا حکم نہیں تھا, بس پانی سے ہی پاکی حاصل کرنا ضروری تھا, لیکن پانی نہیں ہے تو مٹی سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے مان لو کہ 10 سال تک پانی نہ ملے تو 10 سال تک بھی مٹی سے پاکی حاصل کریں گے, اور مٹی سے پاکی حاصل ہوتی رہے گی. تو یوں اللہ نے آسانی رکھی. دعائیں اللہ خود سکھا رہے ہیں, ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا, اور یہ سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں. آج ہم دعا کر رہے ہیں, آج بھی قبول ہو رہی ہیں. اور جب یہ دعائیں پہلی مرتبہ نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی نے صحابہ نے یہ دعائیں پڑھی, حدیث میں آتا ہے ہر ہر دعا پر اللہ نے کہا قد فعلتو, تم نے جو مانگا وہ میں نے دیا, تمہاری دعا میں نے قبول کی. تو یہ سب دعائیں الحمدللہ قبول ہو چکی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ مانگیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَفُ عَنَّا, اے پروردگار ہم سے درگزر کیجئے, وَقْفِرْ لَنَا اور ہم کو بخش دیجئے, وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم کیجئے. تو معاف کیجئے, مغفرت کیجئے. معاف کرنا گناہوں کو معاف کرنا یعنی ختم کر دینا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت ایک ہم عام سمجھتے ہیں, مغفرت کا معنی ہے ڈھانپ لینا کہ پوری طرح سے گناہوں سے پاک کر دیا جائے. اور مزید رحم کی دعا ہے اے اللہ صرف معافی اور مغفرت ہی کافی نہیں, رحم فرما کر درجات بھی بڑھا دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, آپ ہمارے رب ہیں مولا ہیں, بس آپ ہماری مدد کیجئے کافروں پر.